भाई पढ़ने वाले बहुत सारी नियतों से पढ़ते हैं, सुनने वाले भी बहुत सारी नियतों से सुनते हैं। आप लोग जितने लोग यहां पे बैठे हैं सब एक नियत से आए हैं यहां पे? नहीं, कुछ सिर्फ ये देखने आए, देखें होता क्या है। कुछ सिर्फ ये देखने आए, कराची से कोई आया है, देखें क्या कहता है। बहुत कम होंगे जो ये सोच कर आए होंगे, और मैं चाहता हूं आप ये करें, ये सोच कर आएंगे कि कोई हमें दीन देने आ जाए, हम दीन सीखने आए, ऐसे बहुत कम होंगे। लेकिन मैं पहला जुमला यही कह रहा हूं कि आप जिस नियत से भी यहां आए थे, अब आप नियत ये बना लें। क्यों मैं अर्ज कर रहा हूं ये? उसकी वजह ये है कि मौला का एक फरमान है, देखो हमारी सारी जिंदगी इस मकतब की शागिर्दी में गुजरी है। जब मैं तालिबिल्म बना था, ऊपर तालिबिल्म रह रहे होंगे यकीनन, जब मैं तालिबिल्म हुआ तो मेरी उम्र 17 साल कुछ महीने थी, अब मेरी उम्र 55 के करीब है। मेरी तो जिंदगी गुजर गई ना ऐसी। तो अगर कोई मुझसे पूछे भाई आपने दीन से जो तालिबिल्म बन के सीखा तो आपको क्या एहसास है? कभी ऐसा होता ना इंसान से कोई पूछता है कि भाई आपने सारी जिंदगी इस काम में गुजार दी, आपने यहाँ पे कोई होगा जिसने सारी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब में गुजारी होगी, कोई यहाँ पे होगा जिसने सारी जिंदगी सब्जी बेचने में गुजारी होगी, कोई होगा जिसने लकड़ियां काटने में सारी जिंदगी गुजारी होगी, होगा सब? मैंने सारी जिंदगी इस काम में गुजारी। अच्छा, अब बाज़ औक़ात क्या होता है, हम किसी पूछने वाले से पूछते हैं, अगर तुमने जब 50 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले ये काम शुरू किया था, अगर तुम्हें खुदा दूसरा मौका दे कि ये ना करो कोई और करो, तो क्या करते? बस आप में से यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, उसकी सर्विस फर्ज करने 20 साल हो गई है। अब मैं उससे कहूँ कि भाई अगर कोई मौजजा हो जाए तुम 20 साल पहले चले जाओ, और तुमसे कोई पूछे कि ये दोबारा करोगे या कुछ और करोगे, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? कुछ और करें। क्यों? इसमें मजा नहीं आया। मैं मिंबर पे बैठकर आपको कसम खा के कह रहा हूं, अगर मुझे फिर दोबारा 17 साल का बनाए कोई और मुझसे कोई ये कहे तय करो कि यहीं दीनी तालीम हासिल करनी है कुछ और करना है, अल्लाह की कसम यही करो, यही करो। इसमें जो शरफ है वो किसी और काम में नहीं है। इसमें जो शरफ है, इसमें जो इज्जत है, और इससे बढ़कर इज्जत क्या होगी कि हमारे नबी ने फरमाया कि अगर खुदा किसी बंदे के ऊपर एहसान करता है तो उसको दीन का इल्म नसीब कर देता है, दीन का इल्म नसीब कर देता है। तो मैं एक और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, फिर आरज़ अर्ज करनी वो ये कि भाई एक बात है, कभी इंसान घर से निकलता है किसी काम के लिए, एक जगह पहुंचता है, वहां पे कोई गलत चीज हो जाती है, कोई बिजनेस शुरू करता है, काम शुरू करता है, वो काम खराब हो जाता है, तो मसलन वही सोचता है ये मुझसे शैतान ने काम खराब करवा दिया। कभी किसी जगह पे जाता है, वहां जाके किसी से झगड़ा हो जाता है, वो कहते हैं शैतान मुझे कहाँ ले आया। मैं आपको एक बात गारंटी से कह रहा हूं, जमानत से कह रहा हूं, यहां आपको शैतान नहीं ला सकता, यहाँ आपको खुदा ही लाया होगा, ये मैं आपको मुतमईन होकर अर्ज कर देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदा आपको यहां तक ले आया कुछ सिखाने के लिए। अब आपके पास दो रास्ते, या तो आप सीखोगे और सीख के जाओगे, या जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। अच्छा, इसमें दूसरे वाले में एक गलती मेरी हो सकती है, वो क्या? मैं 1 घंटे बोलूं और आपको सिखाने की कोई बात ही ना बताऊं। मेरे जैसे लोग करते हैं ये काम या नहीं करते? बाद वक्त कर देते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, सिखाने वाली कोई बात नहीं करते, वही बोलते हैं जो सब पहले से जानते थे। तो मैं आपको फिर इत्मीनान दिलाता हूं, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने जिंदगी में नहीं सुनी होंगी, اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ سیکھیں گے سیکھ کے جائیں گے، یا آپ نہیں سیکھیں گے جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے. اگر آپ نے دوسرا کام کیا نعوذ باللہ تعالی، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑوں گا. خدایا ڈھائی تین گھنٹے ڈرائیو کر کے انوں کے پاس آیا، پورا دن اپنا کھپا دیا انوں کے سامنے، ان کے سامنے پوری طاقت لگا دی، بیان کر دیا دین، نہیں سیکھا ان لوگوں نے. جو نہیں سیکھے گا اس کو میں ایک بات بتا دوں، اگر خدا کی نعمت کسی کی آنکھوں کے سامنے آئے، وہ نعمت کی قدر نہ کرے، خدا ہمیشہ کے لیے محروم کر دے گا، محروم کرتا. تو آپ یہ رسک مت لینا، اب تو آپ آ گئے نا یہاں تک، آپ یہ رسک مت لینا، آپ جو آئے ہو سیکھ کے جانا. اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو سکھانے والی ہوئی، تو مجلس کے آخر میں آپ خود ہی فیصلہ کرنا میں نے کچھ سکھانے والی بات کہی یا نہیں کہی. لیکن اگر کہوں تو سیکھ کے جانا، ورنہ میں قیامت کے دن چھوڑنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ میرے سر پہ بھی بہت سارے میرے اس اساتذہ کا بوجھ ہے، انہوں نے بھی اپنی جانیں لگا کے مجھے سکھایا، وہ بھی مجھے پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں، میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اب آپ سیکھ کے اٹھنا، اور سیکھنے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، وہ کیا؟ اگر کوئی شخص سیکھے اور عمل نہ کرے، اس کو سورہ جمعہ میں کہتے ہیں یحمل اسفارا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کون ہے جو یحمل اسفارا؟ کوئی جانور ہے جو کتابوں کو لادے ہوئے بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے. آپ نے تو نہیں بننا ہے ایسا، آپ ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی خاصیت لا الہ الا اللہ، ہم کون سے ہیں جو معین کریں ان کی بڑی خاصیت کون سی ہے؟ ہمیں کیا پتا، جو ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے آئی وہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے سوا دنیا میں کہیں نہیں. وہ ہمیں اور آپ کو اپنے پاس رکھنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ میں ایک حدیث عرض کروں گا، مولا پانچویں سرکار سے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. اس حدیث کے الفاظ مختلف بیان ہوئے ہیں، ایک یہ جملہ بھی بیان ہوا ہے، مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. فما شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. علم اہل بیت کے پاس ہے، یہ باب العلم ہے، یہ شہر العلم ہے. باب علم کے ماننے والوں کے پاس علم نہ ہو، باب العلم کا ماننے والا دوسروں سے پوچھے زندگی میں کامیابی کیسے ملتی ہے، لا الہ الا اللہ، تم نے حاصل کیا کیا اب تک. اگر یہ بھی تمہیں دوسروں سے پوچھنا پڑے تو تم نے خود کیا کیا پھر؟ ایک بار پھر اذان کے احترام میں درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دماغ میں اس وقت بہت تیزی سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ مجھے کیا کیا بتانا ہے. 55 سال لگا کے تو میں ٹنڈو محمد خان پہنچاؤں گا. اگلی دفعہ زندگی میں کوئی چانس ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، خدا ہی جانتا ہے، ہمیں کیا پتا. تو ایک دفعہ جو پہنچ گئے اس سے تو پورا فائدہ اٹھا لے. صحیح، دو تین پوائنٹ جلدی جلدی بتاؤں گا، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا. لکھنے لکھانے کا تو ہمارے یہاں رواج ہے ہی نہیں. پہلی بات، عیسال ثواب کی مجلس کا مطلب کیا ہے؟ عیسال ثواب کی مجلس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کرو جس سے ثواب بنے، خدا وہ ثواب مرحوم یا مرحومہ تک پہنچا دے، یہ عیسال ثواب. آپ نے یہاں پہ عیسال ثواب کی مجلس میں آئے تو عیسال ثواب کی مجلس ثواب بن جائے گا؟ ہاں بالکل بنے گا. جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے رہیں گے، مجلس مجلس علم ہو، مجلس فضائل اہل بیت اطہار ہو، ذکر اہل بیت اطہار ہو، اس مجلس کا ثواب ہے، مجلس کا ثواب. لیکن ایک ہمارے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے، ہم نے احساس کیا، آپ سے بھی عرض کر دوں. آپ مجلس میں بیٹھے ہو, ایک بات سنو گے آپ کے اوپر اثر ہوگا, جیسے مجلس ختم ہوئی باہر نکلے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا ڈر ہے. وہ کیا, اتنی محنت کی, پروگرام بنایا, یہاں تک آئے, بولے اور یہ صاحبان سن کر خوش ہوئے اور دروازے سے باہر نکلے تو سب دماغ سے غائب. اب تم نے ثواب کتنی دیر کا بنایا؟ 50 منٹ. جن کی محرومین کے لیے مدے سے اگر میں ان سے کہوں کہ ایک راستہ ہے جس سے ثواب قیامت تک بنتا رہے گا, تو وہ یہ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ اچھا, یہ مجلس تو کسی ایک خاص مرحوم یا مرحومہ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا میرے اور آپ کے مرحومین کو بھی ثواب میں شامل کر لے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. میں ایک دفعہ کہیں فاتحہ پڑھنے والا تھا, کسی نے مجھے چھٹ دی تھی کہ فاتحہ پڑھا دو. میں نے نام لے کر فاتحہ پڑھائی, پھر میں نے کہا بھائی فاتحہ کا ثواب ان کو بھی پہنچے اور علماء, عرفاء, فقہا, شہداء, آپ کے اور ہمارے مرحومین, ان سب کو بھی پہنچے. جناب مجلس کے بعد تو بندہ میرے پاس آ گیا, کہنے لگا مولانا آپ نے میری ایک فاتحہ کے اندر اتنے لوگوں کو شامل کروا دیا, میرے مرحوم کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا بھیا تم کیا سمجھ رہے ہو, نعوذ باللہ تعالیٰ فرشتوں نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا, ایک روپیہ یا ادھر جائے گا یا ادھر آئے گا؟ خدا کا نظام ایسا نہیں ہے, خدا کریم ہے. ایک فاتحہ کے ثواب میں کتنے لوگوں کو ثواب دے سکتا ہے؟ پوری کائنات کو دے سکتا ہے, وہ کریم ہے, اس کے لیے کیا کمی ہے؟ تو آپ اس سے مت گھبرائیے, آپ سب کے مرحومین کو ثواب ملے گا, میرے مرحومین کو بھی ملے گا, جن کے لیے مجلس منعقد ہو ان کو خاص ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر اذان کے احترام میں درود بھیجیں, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. میں اگر ساری اذانوں کے احترام میں رکتا رہا تو پھر یہاں ایک گھنٹہ اذانوں کے احترام میں گزر جائے گا, اس لیے میں رک نہیں رہا, میں بول رہا ہوں, ہر دفعہ ایک درود بھیجوا دیتا ہوں تاکہ باہر بیٹھا ہوا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم اذان کا احترام نہیں کرتے. نہیں, اذان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجلس چلتی رہے, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کسی کو برا نہ لگے, کوئی یہ نہ سمجھے ہم اذان کا احترام نہیں کرتے. نہیں, اذان میں توحید ہے. جلدی جلدی ایک روایت اور عرض کر دو. ہمیشہ آپ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ نہیں. ایسا یہ تو مولانا بیچارے کو پتا ہوگا جماعت سے پڑھتے کتنے ہیں آپ. بہت ساری مسجدوں کے مولانا مجھ سے کہتے ہیں مولانا جھاڑو بھی ہمیں ہی دینی پڑتی ہے, وہ نہیں آتا. بہت ساری جگہوں پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے. اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اذان و اقامہ دیتے ہیں؟ بعض دیتے ہیں, بعض نہیں دیتے. ایک روایت عرض کر دیتا ہوں, مولا نے فرمایا اگر تم گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہو اور اقامہ دے کر نماز پڑھو, اقامہ دے کر نماز پڑھو, فرشتوں کی ایک صف تمہارے پیچھے نماز پڑھے گی. اور اگر تم گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہو کسی بھی وجہ سے اور اذان بھی دے دو, اذان بھی دو اور اقامہ بھی دو, تو امام نے فرمایا فرشتوں کی دو صفیں تمہارے پیچھے نماز پڑھیں. اچھا, میں اپنا طالب علم ہوں نا, ہمیشہ میں صاحب مولا سے پوچھوں گا, مولا وہ صف کتنی بڑی ہوگی؟ بھائی اتنی بڑی ہوگی جہاں یہاں نظر آ رہی ہے, یہ صف پہ زیادہ سے زیادہ 20-25 لوگ آئیں گے. تو امام نے جواب میں فرمایا, امام نے اسی وقت فرمایا ان فرشتوں کی صفوں کو کم شمار نہیں کرنا, بہت بڑی ہیں, بہت بڑی بات. اتنا ثواب مل سکتا ہے کس بات سے؟ جہاں نماز پڑھ رہے ہو اقامہ بھی دو, اذان بھی دے دو. ایک اور ترکیب بتا دو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اذان ہو گئی ہے نماز نہیں پڑھ پا رہا میں, کوئی بھی وجہ ہے, عذر, کوئی بھی عذر. ویسے تو آپ کوشش کر لو جہاں اذان کا وقت ہو فوراً نماز پڑھ لو, اس کو کہتے ہیں اول وقت. اول وقت, اچھا اول وقت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ عرض کروں, آیت اللہ بہجت سے, مرحوم بہت بڑا مقام رکھتے تھے عرفا کے اندر, وہ آغا بہجت کی روح کے اسال ثواب کے لیے درود بھیجا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے, جب بھی ہم درود بھیجتے ہیں نا وہ ہاتھ یوں کرتا ہے, اللہ اس کو مبارک کرے گا, بہت مبارک کرے گا. میں اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جب بھی درود بھیجوں تھوڑا سا ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کا انداز بنا دوں. کیوں؟ درود دعا ہے. درود دعا ہے. میں جب بھی درود پڑھنے لگتا ہوں تھوڑا سا ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کا انداز کرتا ہوں. وہ بھائی ہاتھ اٹھاتا ہے, بہت اچھا کر رہا ہے, پروردگار انشاءاللہ برکتیں نصیب کرے گا. کیوں؟ اللہ نے اہل بیت کے احترام میں سب کچھ رکھا ہے, سب کچھ رکھا ہے. آپ جب بھی درود بھیجنے لگو تھوڑا سا ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کا انداز بنا لو کہ خدا یہ میری دعا ہے, قبول کر لے اس کو. صحیح. ان کو فائدہ ہمیں معلوم ہے نہیں ہے, ہمیں فائدہ. فرشتے کہیں گے یہ بھی انہی کے ماننے والے ہیں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی. فرشتے کہیں گے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد محمد و آل محمد. اچھا جہاں کہیں بھی اذان ہوئی آپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ایک ترکیب, ایک ترکیب, سادہ سی ترکیب. اچھا اذان سب کو آتی ہے؟ ہاں, اقرار کی ضرورت نہیں ہے, انکار کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, تھوڑی بہت آتی ہے. ترکیب یہ ہے جہاں کہیں اذان کی آواز سنو نہیں نماز پڑھ سکتے, کوشش کرو کہ نماز اول وقت پڑھ, نہیں پڑھ سکتے فوراً اذان دے دو, اذان دے دو. آپ کہیں گے مولانا کہاں کھڑے ہو کر دیں, کچھ نہیں. ابھی ہم لوگ جب آ رہے تھے اذان کا وقت آ گیا راستے میں, تو میں نے جو اپنے ساتھ تھے میں نے ان سے کہا بھائی اذان کا وقت ہو گیا, میں اذان دے رہا ہوں. میں ڈرائیو بھی کر رہا تھا, اذان بھی دے رہا تھا, دی تھی نا آپ کو وار ہے نا. ہاں یہ کب, کیوں؟ جو اس نماز کے وقت کے فرشتے ہیں وہ تمہیں نماز کو اہمیت دیتا شمار کریں گے, وہ لکھیں گے خدایا اس بندے نے نماز تو نہیں پڑھی تھی لیکن نماز سے غافل نہیں تھا, یہ تیرا اچھا بندہ ہے. فرشتے گواہی دیں, ہر روز فرشتے ہر وقت کی گواہی دیتے ہیں. آپ جتنی نمازیں دیر کر رہے ہو نا, یہ فرشتے اس نماز کے فرشتے ناراض ہو رہے ہیں. کل خدا سے کہیں گے خدا ہے یہ تیرا کیسا بندہ تھا, ہماری نماز کا وقت ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اس نے درود بھی نہیں بھیجا, اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی. آپ مت کرو ایسے, جب بھی وقت آئے کچھ نہیں کر سکتے درود پڑھو, اذان پڑھو, کچھ کرو, نماز پڑھ سکتے نماز پڑھو. فائدہ کیا ہوگا آپ کو وقت نماز پڑھنے کا؟ بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا. مجھے معلوم ہے چھوٹے شہروں کے اندر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے, سننے میں اچھا لگتا ہے چھوٹی سی جگہ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا, ذرا یہاں کی نالیاں اور کچرے برداشت کرو پھر پتہ چلے گا. میں جب شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے 60-70 سال پہلے کے شہر یاد آ رہے تھے. سخت ہے زندگی ہمیں معلوم, یہاں پہ روزگار ہوتا ہے آسانی سے؟ مشکل ہے, سخت ہے. اچھا اس سختی میں میں کیا کروں کہ خدا میرے کام کروا دے؟ خدا تو کروا سکتا ہے, کہیں بھی کروا سکتا ہے. آغا بہجت ایک جملہ کہتے تھے, کہتے تھے جو نماز اول وقت پڑھے گا خدا اس کے سارے کام اول وقت کروا دے گا, سارے کام اول وقت کروا دے گا. بس ابھی یہاں پہ کچھ بچے بیٹھے ہیں, معذرت چاہتا ہوں ایک جملہ عرض کر دوں, آج شب اول ذی الحج بھی ہے, شب اول ذی الحج بڑا مبارک دن. کچھ کو آپ کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا تو میں ذکر کر دوں, اول ذی الحج کیا مبارک دن ہے. یہ وہ مبارک دن ہے جب مولا امیر المومنین اور بنت رسول اللہ کی ازدواج کا دن ہے. اللہ اکبر. اس خاندان کے حضور اس مبارک گھڑی کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے, اگرچہ دن شہادت کا تھا لیکن شب اس مبارک بادی کی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علی آل محمد و عجل فرج. یہاں کچھ بچے بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کب پتہ نہیں ہماری زندگی میں تعلیم ختم ہوگی, کب ہمارا روزگار لگے گا, کب ہماری شادی ہوگی, کب ہمارا فلاں 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 فلاں. زندگی کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی, کیسے ہوگا یہ سب؟ تو آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں بیٹا اس کا نسخہ بہت آسان ہے, کسی کا انتظار نہیں کرو, خدا تمہارے سارے کام کروا دے گا. کیسے؟ تم نماز اول وقت پڑھ لیا کرو بس. بیٹا مشکل کام بتایا میں نے, آپ کر لو, کر دیں گے. زندگی میں ابھی سے شروع کرو, زندگی کام آسان ہو جائیں گے تمہارے. اتنی سختیاں جھیلنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو اپنی زندگی کے اندر سختی لگتی ہے، سب سے پہلے دین سے پوچھو آسانی کیسے آتی ہے، اپنے دین سے حل مانگو نا، پھر اس حل پہ عمل کرو. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم لوگ خزانوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور ہماری زندگی میں سختیاں ہیں، مشکلات ہیں. بھئی اس خزانے سے فائدہ اٹھاؤ، اس خزانے سے کچھ تو نکلے تمہارے لیے. یہی ساری سختیاں جو بے دین جھیل رہے ہیں وہ تم بھی جھیل رہے ہو، تو تمہیں دین سے کیا نصیب ہونا ہے؟ پھر آپ مجھ سے کہیں گے مولا ہمیں مولا سے ہمیں دین دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے. مولا نے دونوں میں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ دونوں میں دینے کا وعدہ کیا انہوں نے. آپ نماز اولے وقت پڑھو، خود اولے وقت کام کروا دے گا. اچھا مولانا روزی کے لیے کیا کریں؟ سب کو پیسے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ بھائی خدا کی روزی صرف پیسہ ہو یہ بہت کم بات ہے. خدا کی روزی اگر 22 چیزیں ہوں، ایک اس میں سے پیسہ ہے، وہ بھی سب سے پست. خدا کی روزی اگر 22 ہوں، ایک پیسہ ہے، وہ بھی سب سے حقیر ہے یہ. لیکن میں نہیں کہہ رہا آپ کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. حل کیا ہے؟ بہت آسان. چلے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ پروردگار موفق کرے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. درود بھیجنے سے تو کوئی یہاں نہیں تھکتا، درود بھیجنے سے برکت ہی برکت ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے انشاءاللہ. تو میں درود بہت بھیجواتا ہوں، اس سے کوئی تھکے نہیں کہ میں اتنا درود کیوں بھیجوا رہا ہوں. اس لیے بھیجوا رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کی اور ہماری نورانیت میں اضافہ ہو، ہماری برکتوں میں اضافہ ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی مجھے رزق کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ تنگی کس کو نہیں ہے؟ پہلا کام تو یہ کرو، ابھی حل بتاؤں گا ابھی بعد میں، لیکن ایسی شروع میں کہہ رہا ہوں، پہلا کام یہ کرو اللہ کا شکر بڑھا دو. شکر بڑھا دو. کیوں؟ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم لوگ جو زندگی میں ہے اس کا شکر کم کرتے ہیں، جو نہیں ہے اس پہ زیادہ کوڑتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے، ہماری مشکل ہے. اگر میرے چاروں ہاتھ پاؤں سالم ہیں، یہ نعمت خدا ہے یا نہیں؟ کتنی مرتبہ شکر کیا اس کا؟ نہیں ہے تو ہے، یہ تو ہے کہ ہے تو ہے، یہ بتاؤ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہے تو ہے، وہ تو بات صحیح ہے، نہیں ہوتا تو کیا ہونا تھا پھر؟ نہیں ادھر مشکل ہونی تھی، خدا نے دیا جس کا شکر کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ شکر بڑھاؤ. دوسری ایک بات، اللہ نے برکتیں دینے کا ایک وقت رکھا ہے. اگر آپ اس وقت میں کھڑے نہیں نظر آئے خدا کو اور اس کے فرشتوں کو، آپ کو برکت نہیں ملے گی. میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں. میں ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 9:10 ہو گئے. اگر میں یہ کہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کبھی صبح کو آ جاؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہوں کہ جو کل صبح 4:10 پر اس صحن میں آئے گا اس کو میں 5,000 روپے دوں گا، اگر کہہ دیں کہ بھائی اگر کوئی 4:10 پر صبح یہاں پہ آئے تو اس کو 5,000 روپے دیں گے، کتنے لوگ آنے والے ہیں یہاں پہ؟ 5, 10 شاید ہی کوئی نہ آئے، سب بھرے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ اچھا اگر میں نے ایک قید بھی لگا دی، میں نے کہا بھائی 5:10 پہ آنا ہے اور 6:10 تک رہنا ہے، کیا اس وجہ سے کہ میں نے ایک گھنٹے قید لگائی لوگ نہیں آئیں گے؟ پھر بھی آئیں گے. کیوں؟ 5,000. اچھا میں نے کہا صبح 5:10 پہ، لوگ صبح 5:10 کو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو نہیں آئیں گے، ساری رات جاگیں گے کہ کہیں سوتے نہ رہ جائے. پھر بھی آئیں گے. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بندے خدا اللہ کے فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں اذان سے لے کے طلوع آفتاب تک, اور تم اس موقع پہ سوتے رہتے ہو. اب بتاؤ تمہیں رزق ملے آسانی سے یا مشکل سے ملے؟ جب اس کے فرشتے تقسیم کر رہے تھے تو تم سوتے رہے, اس کے بعد خدا سے کہتے ہو اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. کیسے دے؟ ٹائم پہ آتے نہیں ہو, بعد میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے رہتے ہو. ٹائم پہ آؤ, ٹائم پہ مانگو خدا سے, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. بینک اتنے بجے شروع ہوتا ہے, اتنے بجے بند ہوتا ہے. آپ رات کو 9 بجے جا کر بینک میں کہو میں چیک لایا ہوں 1 کروڑ روپے کا ہے میرا, 5 کروڑ روپے, ٹیڈی پیسہ نہیں دے گا. کیوں؟ کہے گا وقت پہ آؤ, ابھی بینک بند ہے, ختم. خدا کا ایک نظام ہے. آپ کہیں گے خدا نے ایسا نظام کیوں رکھا, 24 گھنٹے دے دیتا, مجھے اٹھنا نہ پڑتا, میں سوتا رہتا, جب سوتا اٹھتا میں آ کے مانگ لیتا, خدا مجھے دے دیتا. پھر مجھے بتانا اس دنیا میں جنت بننی ہے یا امتحان ہونا ہے؟ یہاں پہ یہ جنت نہیں ہے, یہاں امتحان کی جگہ ہے. جنت کہیں اور ہے, اس کے لیے مرنا پڑے گا, اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اس دنیا میں رزق چاہیے, کیا کرو؟ صبح اٹھ جاؤ اذان سے پہلے. اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہ مولانا آپ نے پیسے ویسے کی بات کر دی, مجھے پیسہ ویسا نہیں چاہیے, مجھے معنویت چاہیے. وہ کیسے ملتی ہے؟ مجھے اہل بیت کا قرب چاہیے, وہ کیسے ملتا ہے؟ میں نے بتایا تھا رزق 22 درجے ہے, ایک پیسہ ہے وہ بھی اس وقت میں ہے, باقی کب ہے؟ باقی کب ملتا ہے؟ مثلا اگر کوئی یہاں پر ہو اور کہے مولانا مثلا مجھے ذرا یہ معنویت کا, عرفان کا, اس کا ایک مزہ لینا ہے, اس کے لیے میں کیا کروں؟ اذان سے تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ. یہ جو وقت بدل رہا ہوتا ہے نا, اس کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں, وہ جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اس کو سب کچھ ملتا ہے, دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے. لیکن آپ اس وقت سوتے ہو, مشکل ساری ہے, اور پھر پورے دن روتے ہو کیونکہ اس وقت سوتے ہو. مت سو, جاگ جاؤ. آپ کہیں گے ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اس لیے صبح ہماری آنکھ نہیں کھلتی. کس نے کہا دیر سے سو؟ جلدی سو. اچھا میں تو دیر سے ہی سوں گا. بھائی دیر سے سو, تمہاری مرضی, 2 بجے سو, مجھے کوئی غرض نہیں. جب خدا کے فرشتے دے رہے ہیں اس وقت کھڑے ہو جاؤ. مثال دوں, مثلا ایک فرض کر لیں, میں آپ کو ایسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ بھئی ایسا ہے کہ کل آپ کا کراچی سے ایک جہاز اڑے گا, آپ کو امریکہ لے کے جائے گا. اس جہاز میں بیٹھنے کے لیے آپ کو رات کو 3 بجے یہاں سے نکلنا ہے, اور میں آپ سے کہہ دوں آپ کا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں, ویزا میرے ہاتھ میں ہے, آپ یہاں سے 3 بجے نکلیں گے رات میں, 6 بجے آپ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوں گے, 9 بجے آپ کا جہاز اڑ جائے گا, 3 بجے یہاں سے نہیں نکلے آپ کا جہاز مس ہو گیا. صحیح ہے؟ اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا میں رات کو 10 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد سوتا ہوں, اس لیے میں تو نہیں آ پا رہا ہوں. 5000 کے لیے تو چھوڑ نہیں رہتے, تم امریکہ کا ٹکٹ کہاں سے چھوڑو گے؟ پھر 3 بجے اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے؟ سوئے گا ہی نہیں, سونا ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے اچھے بندے بننا چاہتے ہو, برے بندے بننا چاہتے ہو؟ اچھے بندے بنو, تھوڑا کچھ قربان بھی تو کرو. بغیر قربانی کے سب کچھ نصیب ہو جائے, بھائی یہ امتحان کی جگہ ہے. دنیا دار المحن, دنیا سختیوں کا گڑھ ہے, آسائشوں کا نہیں ہے, سختیوں کی جگہ ہے. یہاں پہ سختی اٹھانی پڑتی ہے کام کرنے کے لیے. آپ کو رزق چاہیے, طریقہ بتا دیا. زندگی کی مشکلات آسان کرنی ہے, طریقہ کار بتا دیا آپ کو. اچھا یہ جو میں نے آپ کو طریقے بتائے, اس میں ضروری ہے کہ پہلے آپ نجف جا کے طالب علم بنے؟ نہیں, یہیں رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جو بن جائے نعم المطلوب, بہت اچھی بات ہے. نہیں بن پایا, یہیں پر آئے, ساری زندگی یہیں رہے گا, اس نسخے میں تو کسی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. جاؤ اصول کافی پڑھو، نہیں اس کے بغیر بھی چل جائے گا، اول وقت نماز پڑھ لو، جب اذان کا وقت آیا اذان دے دو، صبح کو کھڑے ہو جاؤ ایک گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو، عبادت کرو، کچھ نہیں کر سکتے، دعا پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، اچھا کوئی یہ کہہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کرو، پھر صرف ایک کام کر لو، سورج نکلنے سے لے کر اذان سے لے کر سورج نکلنے تک گناہ نہیں کرو، گناہ نہیں کرو، جاگتے رہو گناہ نہیں کرو، اس کی بھی برکت ہے، آپ اپنی زندگی کو آسان کریں، یقین مانے، مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں زندگی میں مشکلات میں پھنسے ہیں، کیوں مشکلات میں پھنسے ہو تم، حلال مشکلات کے ماننے والوں، پھر تم پہ کو کیوں مشکلات آ رہے ہیں، ان سے نسخے مانگو، انہوں نے ساری زندگی سمجھایا بتایا، آپ کیوں پیچھے رہتے ہو، یہ دو تین چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، اب میں ایک اور چیز بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، ایک روایت سوچ کر آیا تھا کہ میں عرض کروں گا، دیکھتا ہوں ابھی موقع ملتا ہے تو عرض کروں گا، تھوڑی سی لمبی ہے تو ابھی میں دیکھتا ہوں اس کے بغیر تھوڑی اور چیزیں کہہ دوں وہی کافی ہو شاید انشاءاللہ، درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا، جو لوگ تھک رہے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا، ختم ہونے والا ہے، آپ پریشان نہیں ہو، صرف ایک بات بتاؤ، سیکھنے والی کوئی بات سننے کو آئی اب تک یا نہیں آئی، میں ساری کہا تھا نا کہ سکھانے والی بات بتاؤں گا، اب آپ کی مرضی، آپ نے سیکھنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ کی مرضی، لیکن میں نے اپنا کام جتنا ابھی تک بتایا اس میں بتا دیا، ٹھیک ہے، اب ایک بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑا نسخہ ہے، اور یہ نسخہ ایسا ہے، اب دنیا میں جو دین کے کافر بھی ہیں نا وہ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، وہ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں، اگر آپ نے یہ سیکھ لیا یہ سمجھ لو آپ کی زندگی آسان ہو، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نجف قوم جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھ کر ہوگا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، صرف کیا چاہیے، تھوڑی سی توجہ چاہیے، مجھے نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور مجھے پتا ہے میری زبان میں طاقت نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے درود میں بہت طاقت ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد، پروردگار انشاءاللہ آپ سب سے قبول فرمائے انشاءاللہ، نسخہ کیا ہے، میں پرانی چیزوں میں سے ایک چیز دہراتا ہوں، اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ نے وہ آیت کریمہ سنی ہے، وہ واقعہ سنا ہے جس میں خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ جانشین بنا رہا ہوں، صحیح ہے، ہم سب بھی حضرت آدم کی نسل سے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک ذرا سوچیے گا، ہم میں اس جانشینی کا کوئی اثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، وہ کیا ہے، ہم کس چیز میں خدا کی جانشین، بات سوچنے والی ہے یا نہیں ہے، اچھا چلیے آپ نے سوچنا شروع کر دیا، میں آپ کو سوچنے کے لیے ایک اور پوائنٹ عرض کرتا ہوں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو اس کی نیت کیا کرتے ہیں، قربتن اللہ، بعض لوگ اللہ کہتے ہیں، اللہ صحیح نہیں ہے، قربتن اللہ، اللہ صحیح، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، کیسے نزدیک ہوتے ہیں، آپ نے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں اس مجلس میں شرکت کی، پروگرام صحیح ہے، مجلس میں شرکت کی، یہ جو مجلس میں آپ نے شرکت کی یہ قربتاً اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو آپ خدا سے قریب ہو چکے ہوں گے، کیسے پتا چلا آپ کو، کیسے بھائی میری عمر اتنے سال ہے، مجھے نماز واجب پڑھتے ہوئے 40 سال ہونے والے ہیں، یہ ساری 40 سال کی نمازیں میں نے کس نیت سے پڑھی تھی، قربتاً الی اللہ، قرب ملا یا نہیں ملا، کبھی پوچھا آپ نے آپ سے ایک کیسی دکانداری کی جس میں آج تک نہیں پوچھا کہ پیسہ ملا بھی یا نہیں ملا؟ یہ کیسی عبادت کی ہے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ کوئی بچہ 10 سال کسی اسکول میں جاتا ہے نا تو اس کے بعد باہر نکل کے کہتا ہے 10 سال گیا تھا کچھ ملا بھی ہے نہیں ملا؟ ہم نے 40 سال عبادتیں کر لی, بوڑھے ہو گئے, آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا قرب ملا یا نہیں ملا. کیوں نہیں پوچھا؟ ضرور پوچھو. تو آپ مجھ سے کہیں گے پھر مولانا آپ بتاؤ قرب ملا یا نہیں ملا, کہیں بتاؤ تم نے کوشش کی تھی قرب کے لیے؟ ملے گا اس کو جو کوشش کرے گا؟ برس رہا ہے کیا اس کو ملے گا؟ من جدا وجد, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا, جس نے کوشش ہی نہیں کی اسے کیوں ملے گا؟ یہ اگر کوئی سورج کی طرح ہوتا کہ وہ کافروں پہ بھی برستا ہے مسلمان پہ بھی برستا ہے, وہ بات صحیح تھی. یہ کچھ اور ہے. قرب خدا اتنا سستا نہیں ہے پھر سب کو مل رہا ہے, سب کو مل رہا ہے نہیں, جو کوشش کرے گا اسے ملے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, وہ ناکام ہو جائے گا پھر. اچھا اب یہ قرب کیا ہے؟ جلدی جلدی عرض کروں تاکہ آپ نہ تھکیں انشاءاللہ تعالی. اور قرب کے لیے کوشش, قرب بہت سادہ سا ایک کام ہے. کس کس بندے میں قرب ہے, کس بندے میں قرب نہیں, کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے اور ہم نے چیزیں طے کی ہوئی ہیں. جو پتھر اٹھائے اور اس کو سیب بنا دے ہاتھ سے, اس کو قرب ملا ہوا ہے؟ نہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں جادو ہے یہ جادو ہے, یہ دکھاؤ پتھر اٹھایا انگور بنا دیا, یہ کر دیا, وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے, قرب یہ تھوڑی ہے, یہ تو سب کر لیں گے. قرب کیا ہوتا ہے؟ قرب بہت سادہ سی بات ہے, یہ بہت اہم سکھانے والی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اس کو سیکھ لیجیے گا. بہت سادہ سی ایک بات ہے. میں آپ سے چند چیزیں پوچھوں گا. بھائی آپ نے اللہ کے 99 نام سنے یا نہیں سنے؟ سنے. پوچھ نہیں رہا, مت ڈرو یار کہ میں آپ سب سے پوچھ لوں گا 99 نام سناؤ, نہیں پوچھ رہا میں سنانے کا, لیکن چلو ایک آدھ تو پوچھ ہی لو. کوئی ایک نام تو آتا ہے نا, صحیح ہے. مثلاً کون سا آتا ہے؟ رحمان, رحیم, صادق, علیم, قدیر, آتے ہیں نا کچھ نام تو آتے ہیں, صحیح ہے. یہ کیا ہیں یہ نام؟ یہ اللہ کی صفتیں. تمہیں ہمیں کیوں خلق کیا خدا نے؟ خدا ہم سے کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, تم بھی رحمان بنو, میں صادق ہوں, تم بھی سچے بنو, میں غفور ہوں, تم بھی معاف کر دیا کرو, میں عادل ہوں, تم بھی عدل کرو. جو جتنا یہ بنے گا اتنا خدا سے قریب آئے گا. قرب بتانے اللہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ بہت سادہ بھائی, یہ خدا کے 99 نام ہر کونے خدرے میں لکھے ہوئے ہیں, جا کے پڑھ لو اور اپنے آپ سے پوچھو میں ان میں کن میں خدا سے نزدیک ہوں. اتنا ہی آپ خدا کے قریب ہو. بھائی خدا صادق ہے, تم تو جھوٹ نہیں بول رہے نا, ہمیشہ سچ بولتے ہو, خدا کے قریب ہو. خدا عادل ہے, تم تو ظلم نہیں کرتے نا, ہمیشہ عادل کرتے ہو, تم خدا کے قریب ہو. خدا رحمان ہے, رحم کرتا ہے, تم ہمیشہ رحم کرتے ہو, تم خدا کے قریب ہو. اور اگر نہیں کرتے, غلطی تمہاری ہے, تم خدا سے دور ہو. تو زندگی میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں یہی کرنا ہوتا ہے, باقی کیا ہے؟ باقی تو زندگی کے جھمیلے ہیں, کھانا پینا, زاد و ولد, گھر, دروازے, یہ سب زندگی کے جھمیلے ہیں. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ, یہ بنو, یہ بنو. کیا بنو؟ یہ 99 نام پڑھ لو, اپنے آپ سے پوچھتے رہو میں اس میں خدا کے قریب ہوں یا نہیں ہوں. بس سادہ سا کام ہو گیا, اس میں کون سی مشکل ہے؟ کر کے دیکھو پتا چلے. اچھا آپ کہیں گے مولانا 99 سناتی ہے, 99 تو پڑھتے پڑھتے اتنی دیر لگ جائے گی, کرتے کرتے تو 2-4 عمر چاہیے, اس عمر میں تھوڑی ہو پائے گا. خدا بھی آسرا تھوڑی چھوڑے گا, خدا بھی آسرا تھوڑی چھوڑے گا. اس کو پتا ہے ٹنڈو محمد خان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 99 نام نہیں پڑھنے, تو اس نے کوئی رائے حل دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا؟ بہت آسان دیا. دو نام تم اپنے اندر لے آؤ، باقی سارے خدا خود دے دے گا. دو بس اپنے اندر لے آؤ، باقی خدا دے دے گا. اب اگر کوئی یہ دو بھی نہ لا سکے، اب اس کو میں کیا بولوں گا؟ اور اگر میں خود بھی نہ لا سکا میں کیا بولوں گا؟ بدبختی ہے پھر تو، بھئی یہ دو بھی نہیں لا سکے. اچھا وہ جو دو لائیں وہ کون سے لائیں؟ اور اس میں ایک راز ہے پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے ایک راز ہے. وہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور انشاءاللہ اتنا کافی ہے، ورنہ اتنی باتیں سناؤ جس کے اوپر عمل ہی نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ یا حمل و اسفارا یا حمل و اسفارا ہو تو چلا جائے گا. تو بات اتنی سناؤ جتنے پہ یہ دو کچھ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں اب دو باتیں بس آپ کو سنانے والا ہوں اور اس سے ایک نتیجہ نکالیں گے اور اس میں آپ کی زندگی کی مشکلات حل ہونے کا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ذہن سے نکل جائے گی ایک بات، ان دو سے پہلے بتا دوں جلدی جلدی، میں بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ جلدی جلدی اس لیے بتا رہا ہوں. میں نے بتایا ایک دفعہ آئے، نہیں معلوم دوسری دفعہ آئیں گے نہیں آئیں گے. اسی دفعہ فارغ، سورہ فاتحہ میں اسم اعظم ہے، فاتحہ ڈھنگ سے پڑھو تو اسم اعظم مل جائے گا. سورہ فاتحہ میں اسم اعظم، اگر کوئی اپنی زندگی میں فاتحہ ڈھنگ سے پڑھ لے نا، اس کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے کہ فاتحہ میں نے ڈھنگ سے پڑھ لیا، اس کو اسم اعظم کی طاقت مل سکتی ہے. اتنی بڑی طاقتور چیز ہے سورہ فاتحہ. ابھی جب میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی نا تو مجھے پتا تھا کہ اکثر لوگ میرے پڑھنے سے بہت پہلے پڑھ چکے تھے. کیوں؟ انہوں نے توجہ ہی نہیں دینی، کھٹ 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 پڑھنی ہے، اس میں اسم اعظم نہیں آئے گا. ذرا سکون سے پڑھو، توجہ سے پڑھو. یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب میں بہت طاقت ہے، ہم نے استعمال صحیح نہیں کیا. اذان و اقامہ دینے والی بات کی نا میں نے آپ سے، تو اس میں ایک پوائنٹ ہے، بہت بڑا پوائنٹ. ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں نا کچھ لوگ سننے والے ہوتے ہیں، کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اذان دینے لگو بولو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب بھی دینے لگو نا اپنے آپ سے کہنا یہ گواہی میں دے رہا ہوں، کوئی اور نہیں دے رہا ہے، میں دے رہا ہوں، اور میں خدا سے چاہتا ہوں خدا قیامت کے دن اس گواہی کو مجھ سے قبول کر لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں الف کا مطلب میں ہوں، اشہد اللہ میں گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی خدمت میں؟ اس لیے ہمارے پاس ایک مفہوم ہے برزخ کی زندگی میں، جو موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، برزخ کی زندگی ہے. اس میں بعض لوگ سینکڑوں سال ہزاروں سال زندگی میں پڑے رہیں گے اور ان کے دماغ میں بس اتنا آئے گا کوئی خدا تھا جس کے ہم ماننے والے تھے، بس کوئی نبی تھا جس کے ہم ماننے والے تھے. اب اس خدا کا نام کیا تھا، خدا کا نبی کا نام کیا تھا، یہ یاد نہیں آ رہا ابھی سینکڑوں سال تک. کیوں یاد نہیں آ رہا؟ یہ اپنی گواہیوں میں سچے نہیں تھے، یوں ہی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی میں سچے نہیں تھے. تشہد صحیح پڑھو، یہ آپ کی گواہی ہے. اذان و اقامہ میں صحیح کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آپ کی گواہی ہے، گواہی ڈھنگ سے دو، ورنہ آپ کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ بھائی یہاں پہ کوئی اللہ کے نظام میں کورٹ کا پیپر تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کورٹ کا پیپر آئے گا اس کے نیچے سائن کرنا ہے. نہیں بھائی، یہی گواہی ہوتی ہے، وہ گواہی آپ صحیح سے دو تو آپ کی گواہی قبول ہو جائے گی. یہ دو باتیں بھی بیچ میں آ گئیں، یہ بھی میں نے کہہ دیا. اب میں اس نسخے کی طرف چلے جاؤں تیز سے. دو کام آپ کر لو اللہ کی اوصاف میں سے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پرانے زمانے کی ایک چیز یاد دلاتا ہوں، آپ کو شاید یاد آ جائے گی، بعض لوگوں کو شاید ابھی بھی یاد ہوگی. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے گھر میں کہیں کھیل رہا تھا، بہت چھوٹا تھا، میرے ماموں تھے ایک، وہ اس وقت اس زمانے میں شپ پہ ہوتے تھے، تو وہ کبھی کبھی آتے تھے، کراچی پورٹ تھا، ان کی شپ لگتی تھی تو آتے تھے. تو ہم لوگ کہیں کھیل رہے تھے تو کھیلنے میں کوئی چونٹی پاؤں کے نیچے آ گئی. تو چونٹی پاؤں کے نیچے آنے کو اردو میں کہتے ہیں روند دینا, روند روندی چونٹی. جیسے انہوں نے دیکھا چونٹی اس طرح سے ہو گئی تو وہ فوراً کہ رکو رکو رکو, وہ اٹھے انہوں نے چونٹی کو اٹھایا ہاتھ پہ اس طرح سے کر رہے جیسے زندہ کر لیں اس کو. تھوڑی دیر میں چونٹی صحیح ہو گئی تو انہوں نے سائڈ میں رکھ دیا اسے. پہلے والے لوگ یہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. پہلے والے لوگ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرتے تھے, کتے بلی پہ بھی نہیں کرتے تھے. ابھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کوئی بچے کتوں سے کھیلنے کے لیے ان کی گلوں میں رسیاں باندھ کے انہیں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. کس پہ ظلم کر رہا ہوں؟ جانور پہ. کوئی مجھے کہے گا مولانا یہ تو کتا ہے, کتا ہے خدا کی مخلوق نہیں ہے کیا, تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اگر خدا تمہارا چاہنے والا نا تو باقی ساری مخلوق کا بھی چاہنے والا, تم اکیلے ہو. کسی پہ ظلم کرنے کا حق نہیں کسی کو. خدا نے متعلق ظلم پسند نہیں کرتا. خدا نے متعلق کیا پسند کرتا ہے؟ رحم. اللہ نے اپنی کسی عبادت میں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے ذکر کے بغیر قبول نہیں کی, کوئی عبادت قبول نہیں کی. بھائی کوئی بھی عبادت کرو گے بسم اللہ تو پڑھو گے نا. بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. خدا نے مطالع فرماتا ہے میری 99 صفتیں ہیں لیکن جو صفت سب پہ حاکم ہے وہ کون سی ہے؟ رحم. خدا رحیم ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, قرآن کریم. آپ دو صفتوں پہ کام کر لو پوری زندگی, اگر آپ نے ان دو صفتوں پہ کام کر لیا خدا سب کچھ دے گا. وہ کیا؟ نمبر ایک, رحم دل بنو. کس کے لیے رحم دل بنو؟ اگر مجھ سے وہ پوچھے سب سے پہلے, سب سے پہلے دنیا کی باتیں کر رہا ہوں, دنیا میں اگر کسی کے لیے رحم دل بنو کس کے لیے بنو؟ سب سے پہلے والدین کے لیے رحم دل بنو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خدا تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے پروں کو گرا دو ان کے سامنے, رحم دکھاؤ, رحم دکھاؤ. تو بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہیں گے مولانا ہمارے تو والدین دنیا سے چلے گئے. خدا کہتا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد رحم نہیں کرے تو ایسے ہی جس کو اس کے والدین نے دنیا میں آخ کر دیا. چلے گئے تو کیا ہوگا؟ رحم کرو, جاؤ ان کی خبر پہ جاؤ. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے اتنا تاکید کی والدین والدین والدین, میرے والدین مر چکے ہیں. کہا تو کیا ہوا؟ خبر تمہیں پتا ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا ان کی قبریں کہاں ہیں. اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا گھر میں جاؤ دو لائنیں لگا لو اور سوچو یہی قبر ہے. دو خط لگاؤ سوچو یہی قبر ہے. والدین کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ نہیں کیا, تم خدا کی رحمت نہیں لے پاؤ گے. اگر آپ کو اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے نا, آپ اپنی زندگی کے اندر ایک طے کر لو, اپنے ساتھ زندگی میں طے کر لو مجھے رحم دل بننا ہے. رحم دل کہاں سے شروع کرو؟ والدین سے شروع کرو. بعض اوقات ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بہت ایسا ہوتا ہے, باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں گھر میں اچھے نہیں ہوتے, والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ایک بندہ بہت اچھا ہے سب اس کو جانتے ہیں اچھا بندہ ہے, اپنی اہل خانہ کے ساتھ اچھا نہیں, زوجہ کے ساتھ اچھا نہیں, بچوں کے ساتھ اچھا نہیں, بچوں کو مارتا ہے پیٹتا ہے. تم جو یہ کر رہے ہو تم کس منہ سے خدا سے رحم مانگ رہے ہو؟ خدا سے رحم کس منہ سے مانگ رہے ہو؟ اچھا خدا کے رحم کے بغیر زندگی گزر جائے گی تمہاری؟ موت گزر جائے گی؟ حساب کتاب گزر جائے گا کیا؟ پولیس سنات گزر جاؤ گے کیا؟ پھنس جاؤ گے بھائی. کسی نے سینکڑوں سال بھی عبادت کی ہو نا خدا کے رحم کے بغیر کہیں نہیں پہنچ پائے گا. ہم اور تم کیا ہیں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے, ایک پوائنٹ سیکھ لو, رحم دل بنو. کس کے لیے؟ سب کے لیے. والدین سے شروع کرو, اہل خانہ کو شامل کرو, بچوں کو شامل کرو, ہمسائے, جانوروں کو پہ بھی رحم دکھاؤ. یہ خدا کا حکم ہے. آپ رحم دل بننا شروع ہو جاؤ, باقی سمجھ لو آدھا کام آپ کی زندگی کا حل ہو. اور جو جتنا ظلم دکھائے گا, جو جتنا بے رحمی دکھائے گا, سمجھ لو اتنی زندگی کے اندر وہ مصیبتوں پر مصیبتیں بڑھائے جا رہا ہے, بڑھائے جا رہا ہے. رحم دکھو. اچھا ممکن ہے آپ کہیں مولانا خالی رحم دکھا کے کیا کروں, نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے, میں کسی کے کام آؤں, میں نے اس لیے کوئی بات ہی نہیں کی, میں نے صرف کیا کہا ہے, رحم دل بنو. کوئی آدمی مشکل میں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, تم رحم دل بن جاؤ گے نا تو صرف اتنا سا کام کر لینا, کیا کرو گے, اس کے لیے دعائیں دینا بس. دعا دینے میں کچھ جاتا ہے کیا؟ اگر رحم دل تھے تو دعا کیوں نہیں دی؟ آپ نے گزر رہے تھے کہیں پہ راستے میں, ایک آدمی کو دیکھا بیچارہ اسٹیشن کے اوپر پڑا ہوا ہے, ہاسپٹل پہنچنے کے لیے بےتاب ہے, مر رہا ہے, جان دینے والا ہے. آپ کچھ کر سکتے ہو؟ نہیں, آپ ڈاکٹر تھوڑی ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس گاڑی واڑی کچھ نہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ وہیں سے گزر گئے. یہ بے رحمی ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ دعا دیتے, خدا اس بندے کے کام کو آسان کر دیا. یہ دعا کیوں نہیں دی؟ رشتے داروں میں بہت سارے لوگ مشکل میں تھے, ان کو پیسے کی ضرورت تھی, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی بات نہیں, دعا تو دے سکتے تھے, ہمدردی تو دکھا سکتے تھے, اتنا تو کر سکتے تھے. آپ رحم دل بنو. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بے رحم, ظلم کرنے والے. میرے کام سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے, میں پھر بھی کر رہا ہوں. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میں اپنی قبر کو آگ سے بھر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیوں بے رحمی دکھا رہے؟ خدا تمہارے ساتھ بے رحمی دکھائے گا, کہاں پہنچو گے؟ رحم دل کرو. اور اللہ شاہد ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر اتنے لوگ جو یہاں پر ہیں نا, اگر یہ سب رحم دل ہو جائیں, یقین مانو خدا اسی خطے کو جنت بنا دے, اسی کو جنت بنا دے. خدا رحم دل انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا, رحم دل کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جس میں خدا کی صفت آ جائے اتنی سی بھی, خدا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا. عجیب بات ہے, واقعا بڑی عجیب بات ہے, کہ ایک صفت ہو گئی, ایک اور اکیلی. ایک بات اور اس کا تم نیچے, حاتم تائی اسلام آنے سے پہلے تھا. حاتم تائی کا نام تو سب نے سنا ہو, اس کا نام ہی حاتم یعنی بخشنے والا, تائی اس کے قبیلے کا نام تھا, اس لیے اس کو تائی کہتے تھے. حاتم تائی یہ تائی قبیلے کا بندہ تھا اور بہت بخشنے والا تھا. یہ اسلام آنے سے پہلے تھا, اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے مر چکا تھا. یہ مر چکا تھا. جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ایک دفعہ جنگ ہوئی تو قبیلے تائی بھی جنگ میں آ گیا, کافروں کی طرف سے. قبیلے تائی جنگ میں آیا لیکن وہ جنگ ہار گیا. قبیلے تائی, حاتم تائی کا قبیلہ ہار گیا. حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن گئی. حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن گئی. قیدی بن کر اللہ کے نبی کے سامنے آ گئی. اللہ کے نبی نے دیکھا حاتم تائی کی بیٹی کو, کہا تو حاتم تائی کی بیٹی؟ کہا ہاں. تیرا باپ حاتم تائی تھا؟ ہاں. اللہ کے نبی پلٹے مسلمانوں کی طرف, کہا مسلمانوں یہ مال غنیمت میں آئی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو آزاد کر دوں, اسے آزاد کر دوں. مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ حاکم ہیں, آپ جو آپ مرضی کریں, آپ ٹھیک ہے آپ آزاد کر دیں. کیوں آزاد کرنا؟ فرمایا میں قبول نہیں کر رہا کہ جس کا باپ سخی ہو میں اسے قیدی بناؤں, میں قبول نہیں کر رہا. باپ سخی تھا, میں قیدی نہیں بنا رہا اسے. اگر ہم میں اتنی سی بھی خدا کی کوئی صفت جھلک جائے گی نا, تو خدا اس سے زیادہ ہمارا ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ جو صفت خدا اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ رحم دلی. کیونکہ اس کی حاکم صفت یہی ہے. اس کی حاکم صفت وہ تھی تو اس نے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. رحمت للعالمین اس لیے بھیجا تھا کیونکہ اس کی حاکم صفت رحمت تھی. آپ اور میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کے نام لینے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان کے اوپر ہماری زندگیاں قربان الحمدللہ رب العالمین. یہ رحمت ہم میں نہیں آنی چاہیے. آپ یقین فرمائیں اگر آپ مجھ سے کہنا بھائی ہمیں اپنے علاقے کے اندر مکتب اہل بیت پھیلانا ہے ہم کیا کریں، واللہ میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا یہ دو صفت آپ اپنے اندر لے آؤ، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ مکتب پھیل جائے گا. یہ دو صفت اپنے اندر لے آؤ. کون سی دو صفت؟ ایک رحم دل. اب نظر نہ آئے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پہ ظلم کرو، اور نظر نہ آئے کہ بچے اپنے والدین کے اوپر ظلم کرو، ورنہ آپ اس مکتب سے دور ہوتے چلے جاؤ. اہل بیت کی فکر سے دور ہو اگر آپ ظلم کرو، اور پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر، اور شہرتوں کی خاطر، اور ان سب باتوں کی خاطر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، آپ مکتب سے دور ہو گئے. آپ کا ولایت سے پھر کیا تعلق ہوا؟ اگر کوئی شخص ظالم ہے اہل بیت قبول کریں گے اسے؟ ظلم قبول نہیں کرتے تھے. جانوروں پر بھی ظلم کو اللہ کے نبی قبول نہیں کرتے تھے. مشہور روایت ہے ایک بندہ آیا، وہ بندہ آیا تو اس کے سر کے اوپر پرندے منڈلا رہے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا تو اصحاب نے کہی کیا ہو گیا، یہ پرندے کیوں اس کے سر کے اوپر گھوم رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ تیرے سر پہ پرندے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہا میں ان کے گھونسلے سے انڈا چرا کے لایا. اللہ کے نبی نے کہا فوراً واپس آتے، تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ پورا لگے آپ کو. اللہ کے نبی کہیں پہ گئے، ایک گدھا بندھا ہوا تھا بھوکا پیاسا، گدھا بندھا ہوا تھا بھوکا پیاسا. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یہ اب کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے کہا جب تک یہ طاقتور تھا تم نے اس سے کام لیا، اب بوڑھا ہو گیا تو اس کو بھوکا مار رہا. وہ نبی بوڑھے لاغر گدھے پہ ظلم برداشت نہیں کرتے. انسان کسی انسان پہ ظلم کرے برداشت کریں گے؟ بہت خیال کرو. دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ مدد کرے ہم سب کی. واقعہ ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ 9:45 ہو گیا. بتاؤ آپ کا بہت وقت لیا، میں انشاءاللہ اس کو ابھی ختم کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجھے ایک صفت اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور جلدی سے عرض کرنی ہے تاکہ کام آسان ہو جائے انشاءاللہ. دو صفتیں ایسی ہیں جس پہ آپ محنت کر لیں نا، خدا کی طرف سے ساری برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بات میں نے عرض کر دی، رحم دل. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بلا کسی مشکل کے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، معذرت چاہ رہا ہوں کسی کو برا نہ لگے، ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے. اس دنیا کے اندر، آج کی دنیا کے اندر، آج کی دنیا کے اندر، بہت معذرت چاہ رہا ہوں، آج کی دنیا کے اندر سچا آدمی زیادہ فٹ ہے یا جھوٹا آدمی زیادہ فٹ ہے؟ آپ قبول کریں بھائی، سچا زیادہ فٹ ہے یا جھوٹا؟ جھوٹا. وفادار زیادہ فٹ ہے آج کی دنیا میں یا بے وفا؟ بے وفا. صحیح ہے، معلوم، سب کو معلوم. جو وعدے کی پابندی کرے وہ فٹ ہے، یا وعدہ بے وفائی کرے؟ بے وفائی کرے وہ فٹ ہے. اس لیے ساری دنیا میں لوگ اسی طرف جا رہے ہیں. صحیح. اب آپ اپنے لیے طے کر لو، آپ کو دنیا کی طرف جانا ہے یا اللہ کی طرف جانا ہے، آپ طے کرو. تو آپ کہیں گے مولانا اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو کیا کریں؟ ایک بات رحم دل بنو، دوسری بات صادق بنو، سچے بنو. صادق، سچے بنو. میں نے صادق کے اوپر اصرار کیوں کیا؟ دیکھو ہم سب کو اس دنیا اور اس دنیا میں نبی رحمت کی رحمت چاہیے. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کوئی ہے یہاں پر، یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے وہ کہ مجھے نبی کی لطف نہیں چاہیے، نبی کا رحم نہیں چاہیے، نبی کی عنایت نہیں چاہیے، واللہ جہنم میں بھی اس کا ٹھکانہ بہت برا ہو اگر کسی کو نبی کا رحم نہیں چاہیے. ہم سب کو چاہیے، ہم فقیر ہیں، واللہ فقیر ہیں، مسکین ہیں ان کی درگاہ، ہمیں رحم چاہیے، ہمیں نبی کا لطف چاہیے، ہمیں نبی کا کرم چاہیے. اس نبی کے دو عنوان تھے حتی اعلان نبوت سے پہلے، صادق تھے اور امین تھے. اب تم خود بتاؤ اگر میں صادق نہیں ہوا تو وہ صادق میرے اوپر رحم کریں گے؟ آپ صادق بناؤ. اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر 50 سال 60 سال 70 سال 40 سال جتنی بھی زندگی گزاری کم و بیش، اگر آپ یہ دو صفتیں اپنے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے، دو صفت کون سی؟ رحم دلی اور صداقت، سچائی. میں آپ کو پورے اطمینان سے اس شبیہ منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی میں خدا آپ کا ساتھ چھوڑے گا ہی نہیں، خدا ہمیشہ ساتھ ہے آپ کے. دو صفتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیا؟ رحم دلی اور صداقت. بس ان دو کو آپ پکڑ لو، آپ کی زبان پر جھوٹ نہ آئے، بس. اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، بھائی جب آپ صادق بننے کی کوشش کرو گے، رحم دل بننے کی کوشش کرو گے، اس دنیا میں فٹ ہوگے کیا؟ نہیں. کس دنیا میں فٹ ہوگے؟ اوپر. اس دنیا میں دنیا والوں کی چلتی ہے یا اوپر والوں کی چلتی ہے؟ اس دنیا میں ان مکاروں کی چلے گی، لیکن تمہارے سر پر رحمت کس کی آئے گی؟ اوپر سے آئے گی. اب میں اپنی زندگی میں سوچوں نا، تو میں اگر اس دنیا والوں کے سامنے جاؤں، بہت معذرت چاہتا ہوں، سخت بات ایک کہہ دوں، یہ دنیا والے بڑے ہی، معذرت کے ساتھ میں ممبر پہ بیٹھ کے وہ جملے نہیں بول رہا، بہت پست لوگ ہیں، بہت پست لوگ ہیں. دل کی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، جو لفظ میری زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا ہوں میں، اتنے گندے لوگ ہیں دنیا والے. اگر کوئی مجھ سے کہنا ان دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، میں کہوں گا بھائی میں کر ہی نہیں سکتا، اتنے گندے لوگ ہیں. اگر اہل دنیا کی بات کر رہے ہو، اتنے پست ہیں، اتنے پست ہیں، اتنا نیچے میں آ ہی نہیں پاؤں گا، میں نہیں کر سکتا ان کو خوش. تو پھر تم سے کس نے کہا خوش کرنے کو ان کی کوشش کر رہے ہو؟ تم کیا کرو؟
تم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو. ماشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. انشاءاللہ پوری سکون کے ساتھ آپ کو بھی خوشی میں نصیب ہو، مجھے بھی خوشی نصیب ہو، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں. ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے گا. نعرہ حیدری
دیار کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، بی بی سیدہ کے چاہتے والے ہیں، ان سب کی دی ہوئی عنایات کے شکر کو بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک نعرہ رہ گیا تھا، یزیدیت. ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، کوئی نہ سوچے اس کو چھوڑ کے جانا، نہیں کیوں چھوڑ کے جائیں. آپ رحم دل بنو، آپ سچے بنو، آپ کو سنبھالنے والا خدا ہے، آپ مطمئن رہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دو, لوگوں کے دل مت دکھاؤ, طنز مت کرو, تانے مت مارو, خاص کر گھر کے اندر خیال کرو. گھر میں آپ مالک ہو, آسمانوں میں خدا مالک ہے. اگر آپ گھر میں صحیح نہیں کرو گے, آسمان والا بھی آپ کے ساتھ صحیح نہیں کرے گا. اپنے گھروں کو پرسکون کرو. خدا تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی, خدا نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا, ان کی محبتیں ہمیں نصیب کی. خدا ہمیں عذاب نہیں کرنا چاہتا, قطعاً نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بہت ساری وجوہات ہیں. خدا ہمیں عذاب نہیں کرنا چاہتا, اسی نے ہمیں خلق کیا ہے, اسی نے ہمیں پالا ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے, خدا ان آنکھوں کو عذاب نہیں کرنا چاہتا جو امام حسین کے غم میں بہے, نہیں کرنا چاہتا. خدا کو وہ آنسو پسند ہیں. آپ کے سامنے میں نے ابھی غم حسین کا صرف تذکرہ کیا نا, آپ نے آہ کہا. خدا کو یہ آہ پسند ہے, آہ پسند ہے. نہیں عذاب کرنا چاہتا اس کو جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہو. سید الشہداء کے چاہنے والے والا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا. اور میں ہمیشہ ایک کام کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو سید الشہداء کی محبت ہے یہ اتنی عجیب ہے, اس نے انسانوں کی ذہن بدل دی, فکریں بدل دی, سوچنے کے انداز بدل دی. باہر کوئی اور کسی اور طرح سوچتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں یہ امام حسین کے چاہنے والے, کسی اور طرح سوچتے ہیں. کیا نشانی ہے دیکھو, ابھی دکھاتا ہوں. آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو, میں مصائب کا کوئی جملہ نہیں بول رہا ہوں, میں نے ابھی تک مصائب کا کوئی جملہ نہیں بولا, صحیح ہے؟ میں آپ کے سامنے صرف ایک جملہ بولتا ہوں. ایک پیاسی بچی ہے, کوئی مسائل پڑھے میں نے, تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب امام حسین کے ماننے والے ہیں نا, دیکھو ان کے سامنے بس کہا ہے پیاسی بچی. ابھی تو میں نے نہیں کہا, اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہے, میں نے تو نہیں کہا. ابھی تو میں نے نہیں کہا شیور کا تماشا. ان کو تو سب یاد ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا. واقعی ایسا ہی ہے, امام حسین کا نام ہے ہر جگہ. میں نے ابھی آپ سے کہا پیاسی بچی, اب میں ایک اور جملہ بولتا ہوں آپ کے سامنے. چھ ماہ کا پیاسا شیر خور, ایک شیر خور. پتا ہے جو انسان شریف ہوتا ہے اس کے لیے بڑا سخت کام کیا ہوتا ہے, اس کو کسی سے کچھ مانگنا پڑ جائے, اس کو کچھ مانگنا پڑے اس کے لیے بہت سخت کام ہوتا ہے. بس آپ امام حسین کے چاہنے والے ہو نا, بس اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ عصر عاشور ہے, ایک امام ہے جس کے ہاتھ میں شیرخوار ہے, وہ دشمنوں کے سامنے آیا اور کہہ رہا ہے ایک قطرہ پانی دے دو. ایک قطرہ پانی دے دو. راوی کہتے ہیں یہ جو دشمن تھے نا, یہ سارے دن امام حسین سے لڑ رہے تھے, امام حسین سے لڑ رہے تھے, لیکن جب سید الشہداء نے شیرخوار کو بلند کیا تو دشمن کا لشکر منہ پھیر کے رونے لگا. دشمن کے لشکر میں بھی کوہرام بپا ہوا. انہوں نے شمر سے کہا کہ بدبخت تو نے حسین کو پانی نہیں دیا, یہ بتا اس بچے کی کیا غلطی ہے, اس کو پانی کیوں نہیں دیتا؟ اب اللہ نے امام حسین کے اس بچے کو حجت بنا دیا, حجت.
بنا دیا. حجت کیسے بنایا؟ عجیب، جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا اور لوگوں کو پتا چلا کہ شہید ہونے والوں میں علی اصغر بھی ہے تو لوگ پوچھنے لگے، یہ بتا باقیوں کو تو بغاوت کے جرم میں مارا، 6 مہینے کا بچہ کون سی بغاوت کر رہا، یہ 6 مہینے کا بچہ کون سی بغاوت کر رہا تھا، اس کو کیوں مار رہے تھے؟ اور اب خدا کے نزدیک کیا مقام ہے اس منزلت کا، اس مقام کا بس دو جملے مسائل کی اور عرض کروں گا، ایک مقام تک، ایک احساس تک آپ کو پہنچانے کے لیے. دیکھو اتنا عجیب معاملہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل گھبرایا کہ میرا بچہ کہیں اور ہے تو خدا کہتا ہے وربطنا علی قلبہا، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا، ان سے وعدہ کیا آپ کا بچہ ہم واپس لے کر آئیں گے. خدایا مجھے بس اتنا بتا، تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا، اس ماں نے بچہ اپنے ہاتھوں سے بہاؤ سے ان کو دیا اور گویا بس اتنا کہا، اے مولا جو اس خیمے سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بس ایک لمحہ آیا، امام حسین اپنے بچے کے لاشے کے برابر کھڑے تھے، دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے اور خدا سے ایسا جملہ کہا جو پورے عاشور بس ایک دفعہ کہا، دامن جھاڑا اور کہا خدایا اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما.
ربنا تقبل منا انك انت العزیز الحکیم. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خدایا قرآن کریم کا واسطہ ان کی نورانیت سے ہمارے ہمارے مرحومین کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم میں مشکلات میں مبتلا لوگ موجود ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ بے روزگار ہیں، خدایا تجھے مولا باب الحوائج کا واسطہ، مولا ابو الفضل کا واسطہ، اے پاک پروردگار ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما، ان تمام کی زندگیوں میں آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، ان تمام کو اپنی سمت بڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا منتظر ہے تیری حجت کی، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کی شہادتوں کا واسطہ، خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. آپ کے دلوں میں امام حسین کے ذکر کا اثر ہے، انشاءاللہ آنکھوں میں ہمیں حسین کے آنسو ہیں. ان اس دل کے ساتھ اور ان آنسوؤں کے ساتھ اگر ایک اچھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں اعظم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگار اس فاتحہ کو ہم سے قبول فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، برکتوں کے حصول کے لیے، انشاءاللہ اپنی تہذیب نفس تربیت کے لیے 3 مرتبہ پورے سل کی گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.